السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں نک آئیوانوف. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا یہ پروگرام سماعت فرمائیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ان پروگراموں میں کالرز کو بھی لیتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے کن موضوعات پر بات کریں گے. کراچی میں انصار الشریعہ کے سرغنہ سمیت 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ جماعت کیا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ کس کے ساتھ اس کا کے تانے بانے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا سعودی عرب کا دورہ، قطر کے بحران کی صورتحال اسی تناظر میں دیکھیں گے. شام کے شہر رقہ سے داعش کی شکست کا مطلب کیا ہے؟ عراق میں عراقی فوج اور کردوں کے درمیان لڑائی اور مصر میں تشدد کی لہر، عسکریت پسندوں پر چھاپے، 54 پولیس اہلکار ہلاک. یہ تھیں وہ کچھ سرخیاں جن کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. لیکن اب آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کی جو بڑی خبر ہے پاکستان سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار ممتاز نام ہیں ہمارے پروگراموں کا بھی، اور دوسرے ویسے بھی آپ ان کو جانتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامس کے میں آپ ان کو دیکھتے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب اور ڈاکٹر ہما بگائی. تو ان بڑے ممتاز نام ہیں. ڈاکٹر ہما بکائے ہمارے ان پروگراموں کا بڑا ہی ایک جانا پہچانا نام ہے. بہت خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا وقت نکالنے کا، میرے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا. پاکستان کے جنوبی ساحلی شہر کراچی میں سیکیورٹی فوجوں کی ایک کارروائی میں انتہا پسند تنظیم انصار الشریعہ کے سربراہ سمیت 8 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز اور پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر بلدیہ ٹاؤن کے علاقے رئیس کوٹ میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی، جہاں مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. کاروائی کے دوران رینجرز کے دو اور پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہوئے. دہشت گردوں میں سے 5 موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ 3 بعد ازاں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ گئے. سندھ رینجرز کے ترجمان کرنل فیصل نے اتوار کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی، جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے، یہ انصار الشریعہ کا امیر اور تمام دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ، یہ کل رات کیے گئے آپریشن میں ہلاک ہو چکا ہے. یہ انصار الشریعہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بھی آپریٹ کرتا تھا، ان کا ترجمان بھی تھا، اور اس نے افغانستان سے القاعدہ سے تربیت حاصل کر رکھی تھی. میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انصار الشریعہ میں شامل ان 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کے باعث اس گروہ کی کراچی میں دہشت گردی کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی. البتہ اس کے 4 سے 5 دہشت گرد ابھی تک روپوش ہیں اور ان کی تلاش کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انتھک کوششوں کا سلسلہ جاری.
یہ آپ سن رہے تھے رینجرز کے ترجمان کرنل فیصل رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتا رہے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں، پہلے میں برگیڈیئر صاحب سے بات کروں گی. برگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ انصار الشریعہ نام کی تنظیمیں لیبیا اور ٹیونس میں بھی ہیں. آپ کے خیال میں یہاں کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث اس گروپ کے رابطے یا تانے بانے انہیں ان بیرونی جماعتوں سے مربوط کرتے ہیں کیا، یا پھر صرف القاعدہ سے جیسا کہ کہا جاتا ہے؟
اس جماعت کا تعلق ہے تو یہ لیبیا میں بھی ہے، ایجپٹ میں بھی ہے، اور اس سے علاوہ
ٹیونس میں
بھی ہے، لیکن جہاں تک پاکستان میں اس کا تعلق ہے
جی،
تو یہ ابھی اس میں 2017 میں یہ سامنے آیا ہے، جنہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے پاکستان والے لیڈر پر حملہ کیا تھا
جی.
ابھی یہ جو اس کے اگر ہم کمسٹری ہو جائیں تو اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ تو ملتے ہیں القاعدہ سے
جی.
اور ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی ان سے کافی مطابقت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک تو آئی ایس کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، لیکن لیٹ بھی انہوں نے ان کے ساتھ تعلق توڑ دیا تھا. اور یہ سپلنٹر گروپس ہیں، اور سپلنٹر گروپس سے مزید گروپس بنا دیے ہیں. وہ اس لیے بنا دیے ہیں کہ پہلے جو دہشت گردی ہوتی تھی تو ان کے سگنیچر آئی ایس کے بھی ملتے تھے، القاعدہ کے بھی ملتے تھے، टीसीपी के भी बनते थे, लेकिन अभी ये छोटे छोटे ग्रुपों में उन्होंने खुद को तकसीम किया। सब सबका एक है, लेकिन वो इसलिए ताकि सिक्योरिटी अदारे कंफ्यूज रहे कि भाई कौन सा ग्रुप कौन सी कार्रवाई कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है। तो ये जो कराची में जो इनका चैप्टर था, ये बड़ा छोटा ग्रुप था, लेकिन छोटा ग्रुप का अपना एक लीडर भी था और सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करता था। देखे पड़े लोग इसमें शामिल थे और जो नजरियात उनके थे वो दाइश और अलकायदा दोनों से मिलते थे। जिस तरह दाइश और अलकायदा आपस में इलाहदा हुए हैं, इसी तरीके से ये भी अलकायदा से अलायदा होकर इन्होंने ये जमात बना दी थी। और इनके जो ओवरऑल नजरियात हैं, तो वो जो इजिप्ट में है या लीबिया में है या यमन में है, तो ये सभी एक ही खड़ी से एक नजरियात का एक बड़ा इस बड़े अम्ब्रेले के साथ ये कार्रवाइयां करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बाकी जगहों पर तो इनका इतना वो असर सामने नहीं आया है। अलबत्ता कराची में जो इस साल ये फाल हुए थे और अभी इस पर बंदी लगने की भी वो इंडिया दिया गया था, लेकिन जो इनकाउंटर में मारे गए हैं शायद इनके मजीद स्लीपिंग सेल्स भी हो और शायद या दूसरे नामों से सामने आ जाए, लेकिन अपनी तौर पर इन्होंने अपना वजूद दिखाया था और उस वजूद के खिलाफ इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो कार्रवाइयां कर रहे थे और उस कार्रवाई के नतीजे में इस दफा इनके जो फाल ग्रुप जो था जिन्होंने पहले हमले भी किए थे उनको खत्म
कर दिया गया। डॉक्टर हुमा बकाई, आपका ताल्लुक शोबा तालीम से भी है और इस ग्रुप के मंजर आम में आने के बाद ये खदशात भी बढ़ गए थे कि पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों से फारग तहसील नौजवानों में इंतहा पसंदी का रुझान बढ़ रहा है, जो रिवायती दहशत गर्दों के मुकाबले में जाहिर है कि ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आपके ख्याल में क्या वाकता तालीमी शोबे इंतहा पसंद सोच की जद में आ गए हैं?
देखिए, पूरा जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी जामियात हैं, वो माशरे से अलहदा तो नहीं है। तो ये सोच लेना कि जो ट्रेंड और रवैये माशरे में तकवीत पा रहे हैं वो उनका असरात जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि ये सोच ही फ्लॉड है टू बिगिन विद। इनफैक्ट जो जामियात हैं और जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं वो तो ज्यादा रिसेप्टिव हुए इस चेंज ऑफ माइंड सेट के, उस थॉट प्रोसेस के। तो असातिज़ा के लेवल पे भी हमने एक बड़ी वाज़े रेडिकलाइजेशन देखी जिसको कल्टिवेट भी किया गया, और फिर जब जाहिर है कि असातिज़ा में आपने ये रेडिकलाइजेशन देखी तो फिर आपने स्टूडेंट्स में भी रेडिकलाइजेशन देखी। और जिस तरह लिबरल सेक्शन माशरे में मार्जिनलाइज हुए, इसी तरह लिबरल सेक्शन जामियात के लेवल पे मार्जिनलाइज हुए इस हद तक कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि इनका जो तरीका वारदात है या जो काम करने का तरीका है उसमें दहशत को इस्तेमाल करना जो है वो उससे मुबर्रा नहीं है। तो कराची यूनिवर्सिटी में हमें बहुत सारे ऐसे इशारे मिल रहे थे कि इस किस्म के रवैये वहाँ पनप रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाज़ दफ़ा सियासी मसलहतें थीं, बाज़ दफ़ा रिलीजियस मसलहतें थीं, तो उस तरह इसका इदराक ही किया गया जिस तरह के करना चाहिए था, तब तक जब तक मैं समझती हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं हो गई कि पानी सर से गुजर गया और हमें माशरे में उसकी इस तरह की रिपरकशंस नजर आने लगी कि सबीन महमूद का किस्सा हुआ, फिर इजहारुल हसन साहब पे हमला हुआ और फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की आपस में जो सेक्टेरियन पैराडाइम है उसके हवाले से हमले हुए और प्रोफेसर्स को मारा गया या उन्हें सच किया गया और उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। तो ये टेंडेंसीज तो मौजूद थी और हैं, लेकिन जो जो मेरे ख्याल लम्हा फिक्रिया है वो ये कि जो रियासत है उसका फोकस हमेशा रहा मदारिस की तरफ। मदारिस तो फुट सोल्जर्स प्रोड्यूस करते थे ना। जब ये ट्रेंड और रवैये आपने जामियात में देखे तो हमने देखा कि मास्टर माइंड प्रोड्यूस है, और इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बावजूद इसके कि ये बहुत कम लोगों पे मुश्तमिल थी, ये इल्यूसिव रही, इसको पकड़ना मुश्किल रहा, और इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाई। अभी जो कर्नल साहब ने फरमाया खुदा करे उनकी बात सही हो, लेकिन ये समझना कि अगर 3-4 लोग लूज हैं और अभी वो और लोगों को मोबिलाइज या मोटिवेट नहीं करेंगे, मैं इसके हवाले से मुझे खासी खासी फिक्र होगी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, कराची जो है वो लोगों का जंगल है और कराची में गुम होना इंतहाई आसान है, लिहाजा दूसरा कराची में ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल काम है. तो इसलिए तो मैं रेंजर्स को इस बात के बारे में आई थिंक उनको शाबाशी देनी चाहिए कि दे आर एट इट और वो
उन्होंने जल्दी काम कर लिया.
उन्होंने काम भी किया और मेरा ख्याल है कि वो इनके नेटवर्क्स को अक्रॉस द बोर्ड कट कर रहे हैं तो इनका जो वर्क काम करने का बॉक्स है वो महदूद होता जा रहा है. ये ऐसा महसूस कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशंस के इनके गिर दायरा तंग हो रहा है. और फिर एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है. HEC को इन्वॉल्व किया गया है, वहां से डायरेक्टर्स हैं यूनिवर्सिटीज को एट दी टॉप मोस्ट लेवल कि इस किस्म के ट्रेंड चाहे वो फैकल्टी लेवल पे देखें चाहे वो स्टूडेंट्स के लेवल पे देखें उसका इदराक किया जाए, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस किए जाए. तो देयर इज अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बट आई थिंक जो खतरा है वो बहुत रियल है और अभी भी मौजूद है और उसको देखने की जरूरत है.
अच्छा बरगेज साहब से बात करते हैं. पहले ये दीर से हमारे साथ हैं लियाकतुल मुल्क साहब. अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब.
सलाम. मैं ये कहूंगा जी इस बारे में कि जब तक बैनुल अक्वामी सतह पर जो टेररिज्म के हवाले से जो जदोजहद जारी है इसको खत्म करने के पाकिस्तान अमरीका के दरमियान ये ट्रस्ट इतने से खत्म नहीं होता है और अमरीका अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी नहीं करता है तो ये दाइश अलकायदा और ये अहरार वगैरह ये चीजें ये पैदा होती रहेंगी और ये हमारी कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में यहाँ नहीं पूरे देखे मशरक वस्ता में इन्होंने क्या किया यहाँ इन बच्चों पर इसका असर होता है. हुमा साहब ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक कहा है. इस सारे सिनारियों का हमारे बच्चों पर हमारे जवानों पर असर होता है. अच्छी बात यह है कि अमरीका जो है वो अपनी इन पॉलिसियों पर नजरसानी करे ताकि दुनिया से और खत्ते से ये टेररिज्म खत्म हो जाए वरना ये और भी बढ़ता रहेगा और इसमें यही स्टूडेंट और यही जवान ये जो है ये रद्द अमल है.
बहुत शुक्रिया लियाकतुल मुल्क साहब आपकी बात हमने सुन ली. हमारे साथ बाकी कॉलर्स भी होते हैं. बहुत लंबी बात हम आपसे नहीं सुन सकते. हम अपने सुनने वालों को बल्कि जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जितनी कम से कम बात आप कर सकें वक्त में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शामिल कर सकें प्रोग्राम में. कसूर से मोहम्मद तारिक चुगताई साहब. मैं अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब जी.
जी वालेकुम अस्सलाम. ये अनसारुल शरिया जो है ना वो उन्होंने कमिट किया है कि वो ऐसी कार्रवाइयां इसलिए कर रहे थे कि आईएसआईएस जो तहरीक तालिबान या जो जो भी है वो उनको तस्लीम कर लें. अब अगर उनका ये खात्मा कराची में हो गया है तो दिस इज वेरी गुड. लेकिन अमेरिका को ये चाहिए कि चूंकि ये हमारे जो दहशतगर्द हैं ये दुश्मन हैं पूरे क्षेत्र के इनके ऑपरेशन के लिए एक तो ये जरूरी है कि जो रेगुलर वक्त इनके मदारस में जो निजाम तालीम चल रहा है उनके लिए
उसके बारे में तो चुगताई साहब जी उसके बारे में तो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं ना. और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है हम बात शुरू ही अमरीका से करते हैं और अमरीका पे ख़त्म करते हैं. हमें यह देखने की भी ज़रूरत है कि हमारे अपने जो जिसके लिए पिछले दिनों से ट्रम इस्तेमाल की जाती है कि अपने घर को साफ़ करने की भी ज़रूरत है. मलिक नायब हैं कुहाट से. जल्दी से मलिक साहब बात कर लीजिए ताकि हम अपने तजिया कारों से बात करें.
अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम.
छोटा सा अर्ज कर रहा हूँ कि दहशतगर्दी कैसा खत्म हो. मस्कत में मुजाकरात शुरू हुआ, अमरीका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए. एक पाकिस्तान पर जोर डाल रहे हैं तो अमरीका ने तो बहुत कुछ किया. उसने तालिबान को क्यों मजबूर नहीं किया मुजाकरात करने पे. जब तक अमरीका अफगानिस्तान में रहेगा ये खत्म नहीं होगा. 40% इलाके पर अभी भी उनका कब्जा है तो ये पाकिस्तान से कैसे मुजाकरात पे उसको गुलबदीन एकमात्यार को किसने राजी किया था इनके साथ मुजाकरात पे अफगान हुकूमत के साथ.
जी मलिक नायब साहब बहुत शुक्रिया. आप गुज़श्ता दिनों भी हमने इसी मौजू पे बात की, आपने ये मिसाल भी दी थी. अब हम ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं. ब्रिगेडियर साहब अंसारुल शरिया का ताल्लुक या नस्बत अलकायदा से बताई जाती है. आपके ख्याल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी के तनाजुर में क्या आप समझते हैं कि अलकायदा ऐसी तंजीमों के जरिए खुद को यहाँ मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है खास तौर पर दाइश के मुकाबले में खुद को वहाँ पर मजबूत साबित करने के लिए.
तो दूसरा मैंने पहले भी बता दिया कि अलकायदा अभी वो एक बड़े ग्रुप के तौर पर या एक ऐसे एंटिटी के तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ पाकिस्तान भी हर जगह पर और अमरीका ने भी और बाकी भी कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं. तो जाहिर है वो आलमी रडार पर है ابھی ان کے جو ایفیلیٹس ہیں یا ان کے جو نظریہ ان کے ساتھ جن کا ملتا ہے اور مطلب کہ ان سے ایک قسم کے انسپریشن لیتے ہیں, تو خواب وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو یا مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو یا ایسے کوئی شدت پسند گروپ ہو, تو وہ ظاہر ہے کہ چھوٹے گروپوں میں اس قسم کی کاروائیاں کر کے مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے کہ 20 سے 22 کیا جائے, خوف راز پھیلایا جائے, دہشت گردی کو ہوا دی جائے اور غیر استحکام ملکوں میں لایا جائے, تو یہ تو ان کے مقاصد میں شامل ہے. البتہ جو طریقہ کار ہے, واردات ہے, وہ چھوٹے گروپوں میں اس لیے رکھا ہے کہ اس میں کم ایک قسم کی کمپارٹمنٹیشن ہو, تو جب کمپارٹمنٹیشن میں آپ ایک گروپ کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں تو دوسرا گروپ سر اٹھا لیتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان رابطے آپس میں چھوٹے گروپ میں ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سیکورٹی اداروں کو کنفیوز رکھتے ہیں کہ بھائی کس نے کس وجہ سے اور کس موقعے کے ساتھ یہ کاروائی کر لی, اور چوتھی بات اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ ان کا دائرہ پھر پھیلتا جاتا ہے, کیونکہ پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلانا نے کیا, فلانا نے کیا, فلانا نے کیا, تو یہ جب مختلف گروپس ہو جاتے ہیں اور لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ایک نیا طریقہ کار ہے جو کہ میرے خیال میں انہوں نے وہ جس طرح انٹیلیجنس ادارے اپنے ہاں انفارمیشن کو نیڈ ٹو نو بیسس پر رکھتے ہیں, اسی طرح یہ بھی اپنے آرگنائزیشن کو نیڈ ٹو نو بیسس پر رکھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ چھپانا, زیادہ سے زیادہ ان کو فعال رکھنا اور ہارڈ ہٹنگ رکھنا اور اپنا ہدف پورا کرنا, یہ ان کے طریقہ کار میں یا سگنیچر میں شامل ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ خاتمہ تو نہیں ہے, اس قسم کے اور بھی گروپس ہوں گے یا مختلف ناموں سے ہم سامنے آئیں گے, کیونکہ نام بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, البتہ سوچ بدلنا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور جب سوچ ایک ہوتا ہے تو پھر نام پر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا.
اچھا ڈاکٹر بقائی نے تو پہلے ہی آپ نے ڈاکٹر بقائی میرے سوال کا جواب دے دیا کہ نوجوان اور خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوان طبقے میں انتہا پسندی کے اس رجحان کو روکنے کے لیے جو اب کوششیں کی جا رہی ہیں آپ نے اس کے بارے میں بات تو کی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ عسکریت پسندوں کے اس گروپ کے خلاف یہ کارروائی ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں, 24 تاریخ کو وہاں پہنچیں گے, اور پاکستان پر شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے پہلے ہی سے شدید دباؤ موجود ہے. اس تناظر میں امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کس نوعیت کے بات چیت کا امکان آپ دیکھتی ہیں؟
دیکھیے میں آپ کی بہت مؤدبانہ گزارش کروں کہ یہ جو اس وقت میرا نہیں خیال کہ میں جو یہ آپریشن ہوا ہے اس کو کسی بھی طرح امریکن ہائی پروفائل وزٹ سے جوڑ سکتی ہوں, کیونکہ پاکستان میں تو یہ آن گوئنگ چیز ہے جو پچھلے 1.5-2 سال سے تواصل کے ساتھ ہو رہی ہے, اور جب بھی ہمیں کوئی انٹیلیجنس ملتی ہے, کوئی کلو ملتا ہے, تو ہماری رینجرز جو ہیں وہ اس وقت شہروں میں اس حوالے سے آپریشن کر رہے ہیں, تو اس کی آپریشن کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے, لاہور میں بھی ہو رہا ہے, پشاور میں بھی ہو رہا ہے, کراچی میں بھی ہو رہا ہے. جو بات آپ نے کہی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے حوالے سے, میرا تو خیال ہے کہ میں اس وزٹ کو لازمی ایز اے ڈیمیج کنٹرول وزٹ سمجھتی ہوں, کیونکہ جب پالیسی انڈی کی گئی تو اس کے حوالے سے پاکستان میں بڑا شدید رد عمل تھا, اور پاکستان کے لیے واشنگٹن انتہائی امپورٹنٹ کیپٹل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کی بھی سینسٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز ہیں جن کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی بھی اس 17 سالہ جنگ کو دیکھے تو اس کو پتا ہے کہ کوئی کانفرنٹیشنل پیراڈائم اپنا کر یا ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف پچ کر کر حصول امن جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی ہے, تو اگر ہم حصول امن چاہتے ہیں افغانستان میں, اگر ہم ان فورسز کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں پوری دنیا میں خطے میں, تو ہمیں کولیبریشن اور کوآپریٹو میکانزم ڈیوائس کرنے, تو اگر پاکستان تو خوش ہے کہ افغانستان کی سائڈ پر ڈرون اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ہم تو خود وکٹم ہیں ان اٹیکس کے جو افغان سوائل سے ہمارے سوائل کے اوپر ہو رہے ہیں, ہم بارڈر میکانزم امپروو کر رہے ہیں, باڑھ لگا رہے ہیں, خندقیں کھود رہے ہیں, دا ہول تھنگ از کہ ہم کوآپریشن میں جائیں افغان حکومت کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, تاکہ ہم اس مینس کو ڈیفیٹ کر سکیں. اور میں ایک اور بات بہت آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنلی, اور وہ ری تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان نے ایکچولی ایک پیراڈائم شفٹ لائے ہے اپنی فارن پالیسی میں, وہ جیو پالیٹکس کی طرف, جیو اکنامکس کی طرف جانے چاہ رہا ہے, اور وہ واقعی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو فعال کرنا چاہتے ہیں, اور یہ فعال نہیں ہو سکتا اگر یہ عناصر ڈپلیٹ نہیں ہوتے. تو پاکستان کے اس وقت اکنامک سٹیٹس ہیں, نیشنل سٹیٹس ہیں کہ یہ عناصر ڈپلیٹ ہوں, تو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, فنگر پوائنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بقائی ہمارے ساتھ تھیں, ہم آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم برگیڈیئر صاحب سے جلدی سے ایک اسی سوال کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, آپ بھی ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے کہ امریکی وزیر خارجہ کے جنوبی ایشیا کے دورے کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کے تناظر میں ہو رہا ہے.
یہ ایک اچھا قدم, کیونکہ ڈپلومیسی کبھی بند نہیں ہوتی, اس کے دروازے بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, دونوں ملکوں میں تاؤ تناؤ آ چکا ہے, ایک دوسرے پر الزام بھی اور تعلقات کو بھی کافی دھچکا لگا ہے, لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی دورہ کیا اور وہاں کے لیڈر سے ملے, ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ملے, سلیکٹر سے ملے, اسی طرح یہ بھی دورہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک فکس فانڈنگ ہوتی ہے, ایک آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل جاتا ہے, دوسرے کا ویو پوائنٹ مل جاتا ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ پوائنٹ جو تھا کوئی بریک اینڈ میک کا تو نہیں تھا, البتہ یہ تھا کہ تل تلخی اتنی آ چکی تھی کہ شاید اس سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات شاید بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے, لیکن ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا, ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کافی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, ان کے انپٹس دیے جاتے ہیں, اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں, اپنے نقصانات کا بھی اندازہ لگاتے ہیں جب تعلقات کو ختم کرتے ہیں یا اس کو دھچکا لگتا ہے. تو میرے خیال میں اس تناظر میں یہ جو دورہ ہے یہ نئے شروعات بھی ہیں, اور وہ نئی شروعات یہ ہے کہ اب میرے خیال میں کہ زمینی سطح پر کچھ نہ کچھ ایسی کاروائیاں ہوں گی اور جو ہو رہی ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو اعتماد پہنچے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلقات اس سطح پر بھی بحال نہیں ہوں گے کہ بالکل ہم اس کو اسٹریٹجک سطح کہہ سکے, البتہ ٹیکٹیکل سطح پر ایک دوسرے کے نیڈ کو اور سینسٹیوٹیز کو دیکھ کر اس حد تک تعلقات ہوں گے, کوئی زیادہ گہرائی والے تعلقات نہیں رہیں گے. البتہ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک قسم کا جو اسپیڈ پکڑا ہوا تھا کہ وہ چائنا اور روس کی طرف جا رہا تھا, اس کو تھوڑا مطلب ایک اسپیڈ بریکر مل جائے گا اور وہ دوبارہ اپنی پالیسی کو دوبارہ دیکھ کر امریکہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کو سامنے رکھے گا اور اس کو جاری بھی رکھے گا جب تک افغانستان میں امریکہ کی پریزنس ہے اور جب تک وہاں پر بدامنی ہے یا جہاں تک وہاں پر جنگ جاری ہے. اور ایک یہ بات بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی مکمل طور پر اتنا معتمد نہیں ہے یا اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ امریکہ کی کھلی دشمنی دے دے, اور نو یہ ایک وائز سٹیپ ہوگا. البتہ انگیجمنٹ جاری رہے گا تاکہ امریکہ مزید دباؤ نہ لا سکے یا کم از کم انڈیا کو وہ رول نہ دے سکے جو کہ وہ ادر وائز پاکستان پورا کر سکتا ہو. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک نازک نقطہ ہے کہ جس کی طرح پاکستان دونوں دوریوں سے بندھا ہوا ہے, تو وہ تعاون بھی چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی ساتھ بھی چاہتا ہے اور اپنے قربانیوں کا اعتراف بھی کچھ نہ کچھ چاہتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ برگیڈیئر سعد نذیر ہمارے ساتھ تھے. برگیڈیئر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ اس وقت کانفرنس میں تھے پھر بھی ہم سے بات کی, ہمارے لیے وقت نکالا, وقت کا بہت بہت شکریہ. لنڈی کوتل سے ندیم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم ندیم صاحب. ندیم صاحب سن نہیں رہے. اچھا چترال سے عزیز الرحمان صاحب ہیں, السلام علیکم عزیز صاحب.
وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے.
جی
میرا سوال ہے کہ ہم امریکہ کے یہاں پر کب تک ہم لوگوں کو مروائیں گے, کبھی داعش کے نام پر, کبھی انصار الشریعہ کے نام, پاکستان داعش کا وجود ہے نہ انصار الشریعہ کا کوئی وجود ہے, یہ صرف امریکہ ہمارے پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا ہماری ایٹمی پروگرام ان کو ہضم نہیں ہو رہے.
لودرا سے سلیم, بہت شکریہ, بہت شکریہ عزیز صاحب. لودرا سے سلیم اختر صاحب, السلام علیکم سلیم صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام.
السلام میڈم, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے انٹرنیشنلی نے یہ ٹیررزم کی تعریف نہیں کی کروائی ہے نا, کہ ٹیررزم کی تعریف کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹیررسٹ کون سا ہوتا ہے,
جی ابھی ابھی آپ پروگرام سنیے گا, ابھی آپ پروگرام سنیے گا سلیم صاحب, ہم نے اس کے بارے میں, آپ ہمارے پروگرام اگر سنتے رہے ہوں تو دہشت گردی کے اوپر اتنے پروگرام ہم نے کیے ہیں کہ اس میں شروع سے ہی یہاں سے شروع کیا گیا تھا کہ دہشت گردی.
جی آپ بلیم کرتے ہیں ہمارے لوگ امریکہ کو, کسی اور کو, جبکہ ہمارے ہاں جو محرومیاں ہیں, جو ہمارے طالب علم جو محرومیوں سے شکار ہیں, ایک بزنس بھی ایک بزنس مین کے پاس ہے, تجارت اس کے پاس ہے, کاشتکاری اس کے پاس ہے, جو پڑھے لکھے نوجوان آئیں گے وہ کریں گے کیا, ظاہر وہ یہی کریں گے.
اچھا بہت شکریہ, وہ ہم اپنے ان سننے والوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے اتنے اس کے اوپر راؤنڈ ٹیبلز کیے, جب ہماری راؤنڈ ٹیبلز کا وقت ایک ایک گھنٹہ ہوتا تھا اس وقت سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور دہشت گردی کی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی ایک مخصوص تعریف نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ہمارے ساتھ اب ہمارے بہت نمایاں اور ممتاز تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اس بارے میں بھی چلتے چلتے کہ دہشت گردی کی تعریف بھی ضرور آج کسی وقت کر لیں. اس وقت ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ہمیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات, ڈاکٹر فرقان حیدر استنبول ترکی سے, ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب پاکستان سے, اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی صاحب. السلام علیکم جی, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن سعودی عرب کے شاہ سلمان سے دارالحکومت ریاض میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے, اور ان کے اس دورے کا مقصد ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا اور ایران کے سر کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا اس دورے کے اندر سب سے بڑی جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور دیگر اتحادی جو ہیں ان پر اس بات کے لیے زور دیں گے کہ وہ قطر کے ساتھ جو بائیکاٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو قطر پر سعودی عرب نے الزام یہ لگایا تھا کہ وہ اسلامی انتہا پسندوں کی مدد کرتا ہے جبکہ قطر اس سے انکار کرتا ہے, اور یہ تعلقات منقطع ہوئے جون کے مہینے سے, اور اب آپ دیکھ لیجیے اکتوبر کا وقت آ گیا. تو ہم نے اپنے تمام اپنے سننے والوں کے کو بھی کہیں کہ اب ہماری اس سیگمنٹ کے لیے ہم سے بات ضرور کیجیے گا. 0800-777-7789 ہمارا نمبر ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات, امریکی وزیر خارجہ نے جولائی میں بھی خطے کا دورہ کیا تھا اور خلیجی بحران کو ختم کرانے کی کوشش کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی, اب اس کے امکانات کیا ہیں قطر بحران کے خاتمے کے سلسلے میں؟
جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس علاقے میں چونکہ ایک ٹرائبل نظام ہے اور یہ ٹرائبل ہی طریقے سے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں, پہلے چیزوں کو خراب کرتے ہیں, پھر ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر صحیح نہیں ہوتا پھر باہر کی گروپوں کو انوالو کرتے ہیں. یہ ہمیں یاد ہے سب کو کہ ریاض میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں صدر ٹرمپ بھی آئے تھے, بہت زور شور کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ ہم ٹیررزم کے خلاف کاروائی کریں گے, خاص طور پہ ایران کو نشانہ بنایا گیا تھا, اس کو ایسوویٹ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ بجائے ایران کو اوپر کوئی واضح حصہ حملی بنائی جاتی, قطر کے اوپر پابندیاں لگا دیں اور قطر کو وارننگ دی گئی, اصل کی ناکہ بندی باقاعدہ سعودی عرب اور یو اے ای نے کی, جس سے یہ ہوا کہ وہاں پہ قطر کو سزا دینا چاہتے تھے, حصہ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ تو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہوا کہ ایران نے اپنے راستے کھول دیے, ترکی کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی, ترکی نے اپنے فوجی دستے بھی ان کے وہاں پہ موجود ہیں, جو سارے ٹریڈ روٹس تھے وہ سب انہوں نے کھول دیے. یعنی کہ یہ بجائے وہ اس کو یہاں پہ یکجہتی لاتے اور ایک کامن پلیٹ فارم جس کے لیے صدر ٹرمپ گئے تھے وہ بناتے, یہ آپس میں فکر پانی شروع ہو گئی. اب یہ فیکٹری آف اسٹیٹ کا یہی مقصد ہوگا کہ اس کو کھول نہ دیا جائے, کہ سعودی عرب اس پہ جو حواری ہیں وہ اس کی قطر کی ناکہ بندی بھی نہیں کروا سکے, بات بنوانا تو بہت دور کی بات ہے, اس لیے ایک قسم کا اسٹیل میٹ ہو گیا ہے جس پہ جو امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے, جو ایران کا انٹرنس زیادہ ہو رہا ہے ترکی کا بھی, چاہے ترکی اتحادی کیوں نہ ہو کتنا امریکہ کا, لیکن وہ بھی امریکہ کو اپنی جگہ وہاں پہ لے رہا ہے. تو یہی کوشش ہوگی کہ سعودی عرب کو سمجھایا جائے کہ وہ جو ان کے مطالبات ہیں اس میں ٹیررزم کے الزام مار دیتے ہیں اور اس کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں افغان المسلمین کو, یہ اس قسم کے ان ریئلسٹک کچھ اور بھی الجزیرہ کو بھی خطاب کرنا, یعنی ان ریئلسٹک بہت سے ڈیمانڈس ہیں, ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے رویے میں نرمی لائیں تاکہ وہ اس علاقے میں ایک اس سے ایک جو وہاں پہ بیلنس خراب ہو گیا ہے اور امریکہ کا وہاں پہ انفلوئنس کم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ زیادہ اس کو نقصان نہ پہنچے.
اچھا ڈاکٹر فرقان ہیں اس وقت ترکی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان سے. ڈاکٹر فرقان یہ بتائے گا کہ ترکی کا رول بڑا قائدانہ رہا پہلے بھی اس خطے کے اندر. ابھی آپ نے ڈاکٹر فاروق اسناد کی بات سنی, پھر اب تک قطر کے بحران کو ختم کرنے میں کامیابی کیوں نہیں ہو سکی بجائے اس کے کہ یہ بحران ختم ہوتا, وہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے محاذ آرائی ہو گئی اور کچھ ملک ایک طرف ہو گئے, کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے. اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے اور اس کی کس طرح سے وضاحت کریں گے؟
اب دیکھا جائے تو کہا جا سکتے میں اسے تین ممالک جو ہے بڑا اہم رول کردار ادا کر رہے ہیں, ایک تو سعودی عرب ہے, دوسرا ایران ہے اور تیسرا ترکی ہے. ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, امریکہ کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات چلے آ رہے تھے, لیکن اب کچھ عرصے سے ترکی کے امریکہ اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ بڑے جسے
کہیں
سرد مہری کا رویہ اختیار کیا, بلکہ ترکی اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ خراب تعلقات ہوئے, اتنے خراب تعلقات ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ اب ویزوں کے حصول کے لیے بھی جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, لیکن کچھ جب سے قطر کا بحران پیدا ہوا ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات نہیں رہے, کیونکہ ترکی نے کھل کر قطر کا ساتھ دیا. ترکی کا وہاں پر فوجی اڈا بھی موجود ہے, ترکی اپنے اپنے فوجی جو ہے وہ بھی قطر میں بھیج چکا ہے, مزید بھیجنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے ترکی جو ہے وہ علاقے میں اب خطے میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. ترکی ایک مین جو اسٹریم میں آنا چاہتا ہے, ترکی چاہتا ہے کہ اس کا بھی ایک جو ہے ایران اور سعودی عرب کی طرح اس کی بھی ایک پاور سپر پاور کے طور پر خطے میں جو ہے وہ اس کی بھی بات سنی جا سکے, اور وہ خطے میں ستر سونے میں جو اس کو رول ملا ہوا تھا وہی رول جو ہے ترکی جو ہے علاقے میں ادا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ سعودی عرب اپنی جو ہے وہ ساکھ ہو چکا ہے. سعودی عرب کا اب مسلم ممالک میں وہ اثر رسوخ باقی نہیں رہا جو کسی دور میں سعودی عرب کا ہوا کرتا تھا. اسی طرح ایران کا بھی جو ایک خاص ایک فرقے پر ہے ایران کا, لیکن ترکی کا اثر رسوخ دیکھا جائے اس وقت پاکستان پر, افغانستان پر, کئی ممالک پر ترکی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے باقی ممالک کے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ترکی کو مزید جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی, ترکی کو اپنا جو کردار ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مزید جو ہے خاص طور پر قطر کی وجہ سے مزید باقی ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑے گا, پھر ترکی خطے میں جو ہے مین کردار ادا کرنے کے قابل.
اچھا نظامی صاحب آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی بات کی ڈاکٹر فرقان بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں ترکی کے کردار کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں یعنی مشرق وسطی میں سعودی عرب کی جو ہمیشہ سے ایک قائدانہ حیثیت رہی ہے یا قائدانہ رول رہا ہے, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ترکی اس کو پیچھے ہٹا کر قائدانہ رول وہاں پر اختیار کر سکے اور زیادہ فورسفلی اپنے اثر و رسوخ کا اظہار بھی کر سکے؟
بہجت بہت شکریہ آپ کے اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام. اور اصل میں فرقان صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے اور ترکی کی یقیناً خواہش یہی ہوگی اور ان کے ہدف بھی یہ ہوگا کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کر سکے, مگر میرا خیال ہے کہ ترکی کی جو اندرونی صورتحال رہی ہے اور جو مزاحمت کا سامنا طیب اردوگان کو کرنا پڑا ہے ابھی حال ہی میں وہ سب کے سامنے ہے, اور کس طرح سے کتنی زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فوجی اور سویلین اور ججز اس طرح کے, تو میرا خیال ہے کہ ترکی کو ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا اپنے ملک کو اس خطے میں اوپر لانے کے لیے, اور وہاں پہ جمہوریت کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, اس کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا اپنا مستقبل کیا ہوگا وہاں پہ اپنے اندرونی ملک میں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی ایسا نہیں لگتا کہ ترکی فوری طور پر کوئی ایسا کردار ادا کر سکے گا یا وہاں پہ وہ مقام حاصل کر سکے گا. اور جہاں تک تعلق ہے اس تناظر میں کہ یہ جو قطر اور سعودی عرب کے درمیان, تو سعودی عرب نے امریکہ سے تعلقات اپنے مزید مستحکم کیے ہیں, مضبوط کیے ہیں صدر ٹرمپ کے دور میں بھی. آپ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ جب گئے تھے تو ان کا وہاں کس طرح والہانہ استقبال ہوا تھا, اور ابھی جو میں تھوڑا سا اس پہ ضرور آؤں گا کہ قطر کے معاملے میں قطر کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ابھی اور کرنا پڑے گا, اور شاید اس جو ریکس ٹیلرسن کے دورے کے دوران قطر کو شاید مزید پیچھے ہٹنا پڑے, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے بارے میں خود امریکہ کا رویہ کتنا سخت ہو گیا ہے جون اور جولائی کے مقابلے میں اب. اور یہ ایک الزام ایران پر قطر پہ ہے ایران کے حوالے سے، اور قطر کہتا بھی رہا ہے کہ ایران کو اس طرح سے خطے سے نکال دینے کی پالیسی بھی اچھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ٹیلرسن کے دورے کے دوران ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں جا کر قطر پہ یہ زور ڈالیں گے کہ ایران کے معاملے میں اپنی پالیسی کو تبدیل کرے.
اچھا.
اور سعودی عرب کا یہی ایک کلیدی مطالبہ ہے قطر سے بھی اور ان کے جو اتحادی ہیں.
اچھا ڈاکٹر فرقان سے میرا اس سلسلے میں آخری سوال ہے. ڈاکٹر فرقان یہ مجھے بتائیے گا کہ امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو مشرق وسطی کا اب ہوا ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ خطے کے ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے اور ایران کے اثر کو کم کرنے کی کوشش ہے. آپ نے ابھی احتشام نظامی صاحب کی بات کو سنا کہ قطر پر بھی یہ زور دیا جائے گا کہ وہ ایران کے بارے میں اپنے موقف کو تبدیل کرے کیونکہ سعودی عرب کا بھی یہی خواہش ہے. تو کس طرح امریکہ کو کتنی کامیابی کا امکان ہے اس میں؟
میرا خیال ہے امریکہ کو کامیابی کے امکان ہے. اس میں فوری طور پر نظر نہیں آ رہے, اس کے لیے ہو سکے تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن اس وقت امریکہ بھی جو ہے وہ بھی کسی صورت, ترکی جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید سنوارے. ترکی چاہے گا کہ امریکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور کیونکہ اس سے ترکی کو مزید فائدہ ملا, ترکی کو علاقے اپنی حیثیت منوانے کی موقع بھی ملا. ترکی چاہے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. خوشی کی جو ہے وہ ایران کی ایران اس وقت دیکھا جائے تو ترکی اور ایران کے تعلقات امریکہ کی بجائے, امریکہ کے ساتھ پچھلے دور میں ترکی کے تعلقات اچھے تھے, لیکن اب ترکی کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور ترکی یہی چاہے گا کہ ایران کے ساتھ مل کر قطر کے مسئلے کو بھی, سوریہ کے مسئلے کو بھی حل کیا جائے. امریکہ کو اس سلسلے میں دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں امریکہ کبھی بھی کسی صورت بھی جو ہے خطے میں امن کا خواہاں نہیں. امریکہ جو ہے مختلف پالیسیاں اختیار کی ہوئی ہے, مختلف جو ہے آپس میں لڑانے کی پالیسیاں اختیار کی ہوئی ہے. تو اب ترکی کو اس چیز کا واضح احساس ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کا خیال رکھے, ترکی کے مفادات کا خیال نہیں ہے, علاقے میں کسی ممالک کے مفادات کا خیال نہیں ہے, اس کو اپنے مفادات کا خیال ہے. اس لیے ترکی نے علاقے میں اپنی حیثیت منوانے کے لیے ایران کے ساتھ جو کہ پہلے تعلقات خراب ہو چکے تھے, اب تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا. جی
اچھا, تو اس کے بارے میں کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قطر, ایران اور ترکی مل کر ایک ایسا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے خطے میں جو سعودی عرب کا زور تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی جا سکے. اس کے بارے میں ہم کسی وقت ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر فرقان آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات اور احتشام نظامی صاحب, ابھی پروفیسر فیضان ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنے کچھ کالر سے بات کر لیں. محمد سے محمد نواز صاحب, السلام علیکم نواز صاحب. نواز صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میر حیات ہیں ضلع اٹک سے, السلام علیکم میر صاحب. میر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا, اور آخری ہمارے ساتھ ہیں راجہ صاحب ہیں جہلم سے. جی راجہ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے ان کا پرانا پارٹنر رہا اتحادی ہے.
جی
وہ جتنے ان کو ضرورت ہے, جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں, وہ کسی طریقے سے یہ اکٹھے کر کے ایران کے خلاف یہ ایک بند باندھ سکتے ہیں. اسی لیے امریکہ جو ہے یہاں پہ آتا ہے, ان کو اتحاد کوشش کرتا ہے قطر کے ساتھ بھی اس کا ہو جائے تصویر. دوسری طرف جو ترکی کا بحران ہوا ہے اس میں جناب جو کچھ ہوا ہے وہ تو آن ریکارڈ ہے, اخباروں میں آیا ہے جو کچھ.
جی بہت شکریہ راجہ صاحب.
کسی نہ کسی پہلو سے امریکہ بادشاہ جو ہے اس کا بھی ہاتھ رہا ہے.
بہت شکریہ راجہ صاحب.
امریکہ کا
جی بہت شکریہ راجہ صاحب, بہت شکریہ. میری اپنے سننے والوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنی بات کو چھوٹا سے چھوٹا رکھیں تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے سکیں, اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں جو کہ انہی چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنی جو آپ کا رائے ہے اس کو مختصر سے مختصر رکھیں, ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کی آخری سیگمنٹس کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, اور ان کے ساتھ یہاں سے احتشام نظامی صاحب اور پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ایک ذرا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.rnn.fm. www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اور آئیے اب پروگرام کی آخری سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. مشرق وسطی حصے یہ سیگمنٹ ہے. جیسے گزشتہ دنوں یہ خبر شہ سرخیوں میں تھی کہ داعش کو رقہ میں شکست ہوئی. رقہ شام میں داعش کا خود ساختہ صدر مقام تھا جہاں سے وہ بیرونی علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے تھے اور شام اور عراق میں اپنی کامیابیوں کا جشن بھی مناتے تھے. ڈاکٹر حسنات, آپ سمجھتے ہیں کہ اس شکست کے بعد داعش کی مشرق وسطی میں قوت بہت حد تک ختم ہو گئی ہے, اور داعش کے اب دوبارہ منظم ہونے کے امکانات کیا ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گا؟ ڈاکٹر فاروق حسنات.
جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش کے قدم اٹھنا شروع ہو گئے تھے. کچھ مہینے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ عراق سے پہلے ان کو شکست ہوئی, اس کے بعد یہ خلافہ ہے خلافت کا داعش کا, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس لیے ان کی کوئی فزیکل پریزنس اب بہت مشکل ہے. یہ اس کے ساتھ ایک شرط ہے.
جی,
شرط یہ ہے کہ پہلے یہ آئے کیوں, پہلے یہ آئے کہ عراق اور جو شام کی حکومتیں ہیں وہ ان کے ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ چکے تھے. ایک سول وار ہو رہی تھی, نہ کوئی فوج رہ گئی تھی, نہ کوئی سیاسی ڈھانچہ تھا, نہ ہی بیوروکریسی کا تھا. اس ویکیوم میں وہ آئے. یہ بات جو ہے بڑی نمایاں ہے کہ جو چھوٹے ملک ہیں علاقے کے, جیسا اردن ہے, جیسا لبنان ہے, وہاں داعش کیوں نہیں گئی, اور ان بڑے بڑے ملکوں میں جو دو بڑے ملک ہیں یہاں کیوں آئی, وہاں اس لیے نہیں گئی کہ وہاں ادارے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ داعش تو ختم ہو چکی ہے فزیکلی, لیکن ان دو ممالک کو بھی اپنے ادارے مستحکم کرنے ہیں. اگر وہ نہیں چاہتے کہ آئندہ خلا ایسا پیدا ہو اس میں داعش ان جیسی تنظیم آگے اس سے اپنے قدم جمائے. دوسرا اس میں پہلو دیکھنے کا یہ ہے کہ رقہ کی سے آپ نے بات کی, رقہ پہ جو شامی فوجوں نے قبضہ نہیں کیا بلکہ جو باغی گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ امریکہ کی پشتنائی حاصل تھی انہوں نے کیا ہے. یعنی یہ پاکٹ آف ریزسٹنس ہے شامی حکومت کے خلاف, وہ داعش کے ختم ہونے کے بعد بھی قائم رہیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا شامی حکومت ان کو کتنا دیر کرتی ہے. داعش تو چلیے ختم ہو گئی, لیکن دوسرا جو معاملات ہیں گروپوں کے, ان کو یہ کرتے ہیں کیا, یہ بات چیت ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اچھی طور پر شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہے کہ بات چیت شروع کی جائے, اور وہاں پہ روس کا بہت بڑا کردار ہوگا, ایران کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا, اور ترکی کا بھی. اب یہ کتنا تینوں ممالک مل کر ان سب کو مذاکرات کے میز کے سنائیں, اور ان کو یہ باور کروائیں کہ اگر آپ نے اپنے ادارے ٹھیک نہیں کیے, اگر آپ نے سارے جو آپ کے گروپس ہیں مختلف نظریات رکھنے والے ان کو یکجا نہیں کیا, ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, تو پھر سے خلا پیدا ہوں گے, اور پھر داعش جیسی یا ان داعش وغیرہ خود یہ تنظیمیں پھر سے آ جائیں گی, جو نہ صرف ان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گی بلکہ پورے خطے کے لیے وہ خطرہ بنے گی. تو اب باقی جہاں تک آپ نے بات کی, دوسرے جہاں تک ممالک کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اتنی زیادہ وہاں پہ نقصان ہو گیا ہے کہ اب دوسرے ممالک جب تک خود بہت بڑی غلطی نہ کریں اور وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ بہت بگاڑے نہیں, اور وہاں پہ خلا ایسے نہ پیدا کریں جس میں وہ آ کے بیٹھ جائیں,
زیادہ وہاں تقویت ہو سکتی ہے. اچھا, مصر کی بات کرتے ہیں. مصر کے صدر مقام قاہرہ کے قریب عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر پولیس کے چھاپے کے بعد چھڑنے والی لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 24 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. مصر ملک میں ابھرتی ہوئی عسکریت پسندی پر پھر سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. مصر میں عسکریت پسندوں کو داعش کی پشت پناہی حاصل ہے جس نے سنائی کے شمالی حصوں میں اپنے ٹھکانے قائم کیے ہیں. حکومتی کوششوں کو ملک کے مرکزی حصوں میں حملوں کی تازہ لہر سے نقصان پہنچا ہے. پروفیسر فیضان, آپ اس کی کس طرح سے وضاحت کریں گے, کیونکہ ہم داعش کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے جب رقہ سے اور مطلب یا شام اور عراق سے اس کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے, تو کیا وہ اس طرح اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے اس دوسرے علاقوں میں جانے کی کوشش کرے گا, جیسا کہ اب مصر کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی عسکریت پسند جو ہیں وہ داعش کے پشت پناہی میں کام کرتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے, یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. ایجپٹ ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے, اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بیلنس آف پاور میں مڈل ایسٹ میں. اور اس کا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا اس طرح جو ہے جو اس بات کی غمازی ہے کہ جو آئسس ہے وہ کسی نہ کسی صورت کہیں نہ کہیں جو ہے سر اٹھا رہی ہے. اصل میں بعض اوقات ایک ایسا خطہ یا علاقہ جس کو آپ الگ کر سکیں اور اس کو کنٹین کر سکیں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ اگر ان تمام عناصر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ ناسور کی طرح ہر جگہ پھیل جائیں. اس وقت جب یہ حکمت عملی طے کی گئی رقہ کی اور مڈل ایسٹ میں آئسس کو مارنے کی یا ختم کرنے کی, تو اس میں کنٹینمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا کہ اس کو کنٹین کیسا کرنا ہے, کیونکہ وہ یہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے یا جن کے ساتھ یہ دشمنی چل رہی ہے آئسس کے جو فائٹرز ہیں, یہ یقینی معنوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کہیں بھی کسی بھی مقام میں کسی بھی جگہ کا روپ دھار لیتے ہیں اور پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایجپٹ کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں جیسے لیبیا ہے اور سوڈان ہے وہ انسٹیبل ہیں, اور اسی وجہ سے اگر ہم پاکستان اور ایجپٹ کا مقابلہ کریں یا کسی طرح اس میں تناسب لانے کی کوشش کریں, یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایران اور انڈیا اور چائنا جو تین ہمسایہ ملک ہیں وہ سٹیبل ہیں, مگر یہ کہ افغانستان جو ہے انسٹیبلٹی کی صرف ایک ملک کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہی ہے, تو وہاں ارد گرد تمام ممالک انسٹیبل ہیں. اور جب تک ان ممالک میں ایک صحیح اسٹیبلٹی نہیں آتی اور خاص کر اس بارڈر میں جو کہ ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے, یہ ایک بہت مشکل چیلنج ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے ایجپٹ کی. اور ایجپٹ کی جو اکانومی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جو ان کی جو عوام ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو ایک نئی ہوپ دے سکے. اس لیے ہمارے ہاں جو اگر میں یہ پاکستان کا اور ایجپٹ کا مقابلہ کر رہا ہوں تو ایک نئی ہوپ ایک نئی جہد لانی ضروری ہے. اور اس میں جو نئے یہ جو پریزیڈنٹ آئے تھے سی سی, ان کا آنا اور جس طرح انہوں نے جو عوام کی امنگیں ہیں ان کے مطابق کام نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ مشکل بھی درپیش ہے اور عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں.
اچھا.
یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس چیز میں کام کر رہی ہیں, اس لیے وہ جگہ ان کو مل رہی ہے شدت پسندوں کو, جس کی وجہ سے وہ اتنے
تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اچھا نظامی صاحب, افغانستان میں حالیہ حملوں کے تناظر میں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں اتنے حملے ہوئے ہیں کہ جسے کہنا چاہیے 200 سے زیادہ لوگ وہاں پر مر چکے ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں, تو داعش نے بھی کچھ حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا. شام اور عراق میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے نکلنے کے بعد اب جنوبی ایشیا میں داعش کے اثر و رسوخ بڑھنے کے امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہجت, داعش کی جو آپ حرکات و سکنات دیکھیں پچھلے کئی برسوں سے, تو وہ ایک جگہ انہوں نے اپنے آپ کو مرکوز نہیں کیا ہے, اور یہ خبریں پاکستان سے بھی آتی رہی ہیں اور وہاں جو حکمراں ہیں یا فوجی عسکری قیادت ہے انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے کہ مکمل طور پر پاکستان اس سے الگ ہے اور وہاں پہ داعش کے کوئی امکانات نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ داعش کی مرکزی جو تنظیم ہے وہ وہاں پہ متحرک نہیں ہے, لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں جن کا تعلق داعش سے ہے یا وہ داعش کے لیے کی نمائندگی وہاں کرتی ہیں. اس طرح سے افغانستان میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ طالبان کے سے یا القاعدہ سے نکلے ہوئے لوگ ہی داعش میں گئے ہیں اور وہی جا کے وہاں متحرک ہوئے ہیں. جس طرح اور دھڑیں طالبان کی اور القاعدہ کی کام کر رہی ہیں, اسی طرح سے ان میں سے نکلے ہوئے لوگ ہی داعش میں گئے ہیں اور وہ اب پھیلتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے جو سابق صدر ہیں حامد کرزئی, उन्होंने भी इस पे लपकुशाई की है और उन्होंने अपने पुराने इत्तेहादी यानी जब वो सदर थे और वो भी इत्तेहादी थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका से भी शिकायत की है और उनका तो कहना बहुत अजीब है और इंतहा की तरफ चले गए हैं कि अमेरिका खुद ही दाएश को की मदद करता है और उसको मुतहरिक करता है। तो दाएश की जो मैं समझता हूं कि जो उनका अंदाज है और जिस तरह से वो, अगर आप ये समझते हैं कि वो इराक से या करकूक से या कहीं और से सीरिया से निकल के कहीं और नहीं जाएंगे तो ये हमारी भूल होगी और उन पे कड़ी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो हर तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में और खुद अमेरिका में और यूरोप में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसकी जिम्मेदारी वो बगैर तामुल के कबूल कर लेते हैं।
अच्छा डॉक्टर हसनात, आप ये बताइएगा, इराक में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल सामने आई है कि जो कुर्द इलाका है और इराक में और कुर्द जो पेशमर्गा हैं उनके दरमियान बड़ी शिद्दत की लड़ाई गुज़श्ता कुछ दिनों से होती आ रही है। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने कुर्द हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले रेफरेंडम के बाद ये फ़ौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इराक को कुर्दों के साथ सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए जबकि रेफरेंडम के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त है। डॉक्टर हसनात नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? प्रोफेसर फैजान अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इतनी देर आप मेरे साथ बात कीजिएगा इराक की सूरत हाल के बारे में। निजामी साहब आप सुन रहे हैं?
जी मैं सुन रहा हूं।
जी प्रोफेसर फैजान आपने मेरा सवाल सुना है? डॉक्टर हसनात साहब हमें, डॉक्टर हसनात साहब आप सुन रहे हैं?
जी मैंने तो आपका सवाल सुना है।
अच्छा तो प्रोफेसर फैजान आप उतनी देर जवाब दीजिए प्लीज।
जी देखिए रक्का में जो हो रहा है और जो इराक में हुआ है
जी,
वो जो इराक की जो सूरत हाल है
जी,
वो मुख्तलिफ नहीं है सीरिया से या लीबिया से जैसे मैं अर्ज कर रहा था, क्योंकि बहुत छोटे इलाके हैं, बहुत इलाके जो हैं वो मुख्तसर से इलाके हैं या जिन पे कंसंट्रेशन है।
लेकिन कुर्दों के साथ बात करने की क्या सूरत होनी चाहिए, इराकी हुकूमत को उसके बारे में क्या रवैया अपनाने की जरूरत है क्योंकि उनका
और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के कमजोर होने से, क्योंकि रिट नहीं है रियासत की, तो जो खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते हैं, जो उस इलाके में आजादी हासिल करना चाहते हैं जैसे कुर्द हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं क्योंकि कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है और इनको और उनके लिए उनको कुर्दिस्तान वालों को या कुर्दिस्तान की मूवमेंट चलाने वालों को कन्विंस करना नामुमकिन है। और जो कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े अरसे से इस बात का इंतजार कर रहे हैं और उनकी एम्पावरमेंट, उनकी हेल्प के बगैर अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता और ना ही वो इत्तेहादी कामयाब हो सकते हैं जो दाइश को शिकस्त दे सके हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जहां तक कुर्दिस्तान की जो मुतालबात हैं उनको किसी ना किसी हद तक मानना पड़ेगा और उनको सेल्फ गवर्नेंस कम अज कम जरूर देनी पड़ेगी, वरना उसके बगैर वहां पर देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। इस वक्त इराकी फौजें को अमेरिका की और इत्तेहादियों की पुष्पनाही हासिल है, मगर वो कुर्दों की तरह इतनी हार्डन नहीं है उसमें, जिसको कहते हैं जंग आजमा चुकी हैं, वो जो जंग आमूज हैं जो कि वो लोग नहीं हैं। और मेरे ख्याल में इराकी फौजें जो हैं वो इतनी जल्दी कुर्दिस्तान पर या उसकी मूवमेंट पर काबू नहीं पा सकेंगी।
अच्छा गुलाम खान है अटक से हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब।
सलाम बहन जी। अब ये है कि रिक्वेस्ट है
जी,
इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी UNO को जो बनाया गया है उसकी खिदमत अमेरिका या ये सब दुनिया के लोग क्यों नहीं हासिल करते, जबकि यानी कभी उधर बात टूटती है कभी उधर, तो ये मुल्कों के हालात वाकयात जैसे भी हो आपस में इनके लिए UNO फोरम बना हुआ इसीलिए है, उसको तो एक आपने अलग बता दिया है
जी। ये हम बात करते हैं जी,
कोरिया का मसला जो है वो
जी बिल्कुल, हम अपने जी हम डॉक्टर हसनात से ये बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, हम बात करते हैं डॉक्टर हसनात से। डॉक्टर हसनात, गुलाम खान साहब जो अटक से हमारे साथ बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये तमाम मसले जो दुनिया के अंदर नज़र आते हैं उसको अक़वाम मुत्तहिदा जो कि एक आलमी फोरम है उस इदारे के ज़रिए हल कराने की कोशिश क्यों नहीं होती, आप इसकी वजह क्या देखते हैं?
کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ممالک کا بنا ہوا ہے، یعنی وہ بذات خود کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ خلا میں بنایا گیا یا جس کی اپنی کوئی حکومت ہے یا اپنی ان کی فوج بھی ہے، ان کی تو اپنی فوج بھی نہیں ہے
جی.
وہ انحصار کرتے ہیں بڑی قوتوں کے اوپر، بڑی طاقتوں کے اوپر، اور جو اس لیے کہ ان کے بہاف کے اوپر جو کاروائی کرے. تو اگر بڑی طاقتوں کا مفاد نہیں ہوتا کچھ ایسے اقدامات کرنے کا تو وہ نہیں کرتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے لیے مفاد میں ہے تو پھر اقوام متحدہ، ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ بہت مرتبہ اس کو استعمال بھی اس پلیٹ فارم کو کیا گیا، اور اسی کا نام لے کے، سیکیورٹی کونسل کا نام لے کے ان ممالک نے کاروائی کی. تو اس لیے یہ ہمیں چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں تک سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہاں پہ ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ایک اور چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اقوام متحدہ کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے
جی.
جو ایجنسیز ہیں جیسا WHO ہے، یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، وہاں پہ بہت زیادہ تعاون ممالک کرتے ہیں آپس میں، اور بے شمار پروگرام دیکھیے پوری دنیا میں، ریفیوجیز سے ہوتے ہوئے چیچک کو ختم کرنا، پولیو کا، یہ بیماریوں کا سارا یہ، اور یونیسکو کا جو ہیریٹیج ہے اس کی حفاظت کرنا. وہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں آدھا حصہ جو اقوام متحدہ کا ہے وہ بہت کامیاب ہے ان شعبوں میں
جی.
لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات آ جاتے ہیں، وہاں ممالک کے اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ممالک کے ہی مرضی سے، جو بڑی طاقتیں ممالک سے میری مراد ہے، انہی کی مرضی سے پھر وہ ادارہ کام کرتا ہے.
اچھا ہمارے ساتھ احتشام نظامی صاحب ہیں. نظامی صاحب کل بھی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نظامی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان صاحب سے. پروفیسر فیضان، یہ بتائیے گا کہ کل ہم بات کر رہے تھے روہنگیا مسلمانوں کی، ابھی اقوام متحدہ کی بات ہوئی وہاں پر، اسی حوالے سے ہم نے کل بات بھی کی کہ اقوام متحدہ اور بنگلہ دیش کی حکومتیں وہاں مل کر کیا کر رہی ہیں. تو اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ ادارے بڑے شد و مد سے کام کرتے ہیں، لیکن آج چین کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو روہنگیاز کا مسئلہ ہے اس کو خطے کی طاقتوں کو مل کر حل کرنا چاہیے. اس بیان کی وضاحت کس طرح سے آپ کریں گے؟
جی دیکھیے، جو روہنگاز یا برما کا جو علاقہ ہے وہ چین کے اثر و رسوخ میں تصور کیا جاتا ہے، خاص کر جہاں تک چین کا تعلق ہے، اور وہ انڈیا بھی اس کو اپنے اثر و رسوخ میں اس علاقے کو سمجھتا ہے. تو اگر انڈیا اور چائنا چاہیں تو اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ یا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ان کا اثر و رسوخ وہاں پر ایسا نہیں ہے، ایسا راسخ نہیں ہے جیسا ان کا ہے.
اچھا،
اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائسس ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس جو پیدا ہو رہا ہے، وہ ایونچولی سب سے پہلے اس کو مشرقی بنگلہ دیش کو اور اس کے بعد انڈیا کو متاثر کرے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ چائنا بھی محسوس کرے گا اور چائنا کے اتحادی بھی محسوس کریں.
اچھا، اب ہمارے ساتھ ہیں نظامی صاحب بھی. نظامی صاحب بالکل آخری ڈیڑھ منٹ ہے، ہم بات کر رہے تھے کیونکہ روہنگیا ایک ایسا موضوع ہے جس کے پر آپ کی بہت ریسرچ ہے اور آپ کا کافی کام بھی ہے، کیونکہ آپ بنگلہ دیش میں جو دوسرے کیمپ ہیں ان کے لیے کام کرتے آئے ہیں، آپ کی اپنی تنظیم بھی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے، کیا روہنگیا کا معاملہ جو حل کیا جا رہا ہے وہ کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی مناسب طریقہ کار ہے، یا اس کے لیے آپ کیا تجویز کر سکتے ہیں؟
اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ روہنگیا کے جو مہاجرین بنگلہ دیش میں آ رہے ہیں وہ بنگلہ دیش پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، اور ابھی بھی وہاں سے جو انخلا ہے میانمار سے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق چند ہفتے پہلے بھی ہزاروں لوگ پھر داخل ہوئے ہیں، اور ان کی امداد کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک صحیح طور پر، ٹھیک طور پر ان کو نہیں مل رہا ہے. اور اقوام متحدہ کی شمولیت کے باوجود وہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت پورے دنیا کے لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اپنے ملک میں کہ امداد کے نام پر وہ آ کے یہاں پہ کام شروع کریں، لہٰذا ان کی جو فوج ہے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے انتظام، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ ان کے پاس اپنی امداد جمع کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ ترسیل کرتے ہیں، جس سے بہت ہی کمی آ گئی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو ریلیف ملنے پر. اور
ان لوگوں کی حالت بہت دیگر گوں ہو رہی ہے. حالانکہ ہم سنتے ہیں خبروں میں, عالمی خبروں میں, کہ بہت سے بڑے بڑے ممالک نے امدادی رقوم
جی ہاں ابھی
نکل آن کیا, لیکن ترسیل نہیں
ہو رہی. اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں ابھی ایک وہ اپنا پروگرام بھی کرنا ہے اس ہفتے میں جو فنڈز ریز ہوں گے. عامر صاحب پنڈی سے ہمارے ساتھ تھے. عامر صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کے فون کرنے کا بہت شکریہ. آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ پروگرام میں آپ بات کریں گے تو ہم شروع ہی میں کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی بات کر سکیں. اب آج کا پروگرام ختم کرنے کی میزبان بہجت کو اور پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر نیک ایوانوف کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اپنے پروگرام میں. اپنے تمام تجزیہ کاروں کو, اپنے کالرز کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو نہ صرف سنا, اس میں اپنی رائے کے لیے وقت نکالا اور ہمارا ساتھ دیا. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی دیتے رہیے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہے. بہجت اجازت چاہتی ہے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.